السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
فتح اللہ گولن کے تعلیمی اداروں سے متعلق ترکی کے تحفظات دور کیے جائیں گے. پاکستانی وزارت خارجہ کا موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب میں بچوں کی گمشدگی پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت. پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ رواں سال 767 بچے گھروں سے غائب ہوئے، ان میں سے 715 کو بازیاب کرایا گیا. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
منشیات رکھنے کے جرم میں انڈونیشیا میں سزائے موت کے پاکستانی قیدی کی اپیل مسترد. آخری لمحے تک کوششیں جاری رکھی جائیں گی. وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور پاکستان کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان راجناتھ سنگھ بدھ کے روز اسلام آباد جائیں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہزارہ برادری کے مظاہرے میں ہونے والے مہلک خود کش بم حملے کے بعد افغان سیکورٹی فورسز نے پاکستان کی سرحد کے قریب مشرقی علاقے میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر دی ہے. اور شام کے شہر ممبج میں امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی فضائی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے دعوے کو حکام نے مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے اس کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے. فرانس میں پولیس نے باقاعدہ طور پر اس دوسرے شخص کی نشاندہی کی ہے جو اس ہفتے ایک گرجا گھر پر وحشیانہ حملے میں ملوث تھا جس میں پادری ہلاک ہو گئے. اور شام کے صدر بشار الاسد نے جمعرات کو ایک بیان میں ان باغیوں کے لیے عام معافی کی پیشکش کی ہے جو آئندہ 3 روز میں حکام کے سامنے اپنے ہتھیار رکھ دیں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بدھ کو دیر گئے ڈیموکریٹک قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی مرد یا خاتون عہدۂ صدارت کے لیے اتنا قابل نہیں رہا جتنا کہ ہلری کلنٹن ہیں. وہ پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں خطاب کر رہے تھے جہاں ڈیموکریٹک کنونشن جاری ہے. اس کنونشن کی کیا تفصیلات ہیں اور کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں پینسلوینیا جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد عاطف. السلام علیکم عاطف.
وعلیکم السلام خالد صاحب.
جناب کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ تو روز نئی نئی چیزیں، نئے نئے لوگ، نئی نئی باتیں.
جی ہاں بالکل. اور یہ سب کی سب باتیں، یہ سب نئے چہرے، یہ سب نئی دلیلیں صرف اور صرف ایک ہی امیدوار کے لیے دی جا رہی ہیں.
جی.
اور وہ امیدوار آج کنونشن میں اپنی ایکسیپٹنس سپیچ دیں گی. ایک بہت جامع خطاب ہوگا جس میں بہت کچھ بولنے کو ہوگا. کیا وہ سب کچھ بولیں گی یا نہیں بولیں گی یہ تو خطاب کے وقت ہی پتہ چلے گا، لیکن ظاہری بات ہے جوش بڑھتا جا رہا ہے روز بروز. اور کل جب ہم نے 3 اہم ڈیموکریٹس کی تقاریر دیکھی جس میں ٹم کین جو کہ ہلری کلنٹن کے نائب صدارتی وزیر ہیں اور موجودہ نائب صدر جو بائیڈن، اور اس کے بعد سب سے آخر میں تقریر کی صدر اوباما نے، یہ تینوں تقریر بہت اہم تھی اور تینوں تقریر میں ہمیں جوش بھی نظر آیا. لیکن اوباما جو ہی بولنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ سب کے سب افراد جو کہ اس ہال کے اندر موجود ہیں وہ ڈیموکریٹس ہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ برنی سینڈرز کے نمائندے اتنا جوش نہیں دکھا رہے، شاید وہ ہلری کے ساتھ نہیں ہیں. بلکہ بعض ایسی خبریں بھی ہیں جو کہ بڑے میڈیا میں بہرحال نہیں آئیں کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ برنی سینڈرز کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ ڈیلیگیٹس اور وہ سپورٹرز، وہ اب گرین پارٹی کی امیدوار کے پیچھے کھڑے ہوں گے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں جتنی سیاست اب تک ہوئی ہے اس میں ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی تیسری پارٹی کے امیدوار نے بڑی دو پارٹیوں میں سے کسی ایک امیدوار کا ووٹ کاٹ لیا ہو. بہرحال یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. 3 مہینے अभी बाकी हैं इलेक्शन के दिन में, और उस दौरान अभी बहुत कुछ होना है। 3 बराह रास्त मुबाहसे भी होने हैं हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के दरमियान, जिसमें दोनों कैंडिडेट्स की मुख्तलिफ मौजूआत पर क्या पॉलिसी होगी, वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ खुलकर सामने आएगा। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है, अमरीकी तारीख में आज का दिन बहुत अहम है। हम ये तो जानते हैं कि पहली मर्तबा एक खातून को नामजद कर दिया गया है, लेकिन पहली मर्तबा एक खातून उम्मीदवार आज कन्वेंशन के स्टेज पर खड़े होकर अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच देंगी। वो लोग जो कि खातून को एक सदर के तौर पर देखना चाहते थे, वो लोग जो कि यहाँ अमेरिका में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं इस बात की वजह से कि खातून को मौका दिया जा रहा है। अमेरिका हालांकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन बहुत सी रियासतों में अभी भी ना चाहते हुए भी बहुत सी खवातीन के साथ इम्तियाज बरता जाता है किसी न किसी सतह पर, चाहे वो घरेलू सतह पर हो, चाहे वो कारोबारी सतह पर हो। एक खातून जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी राय को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमतर समझा जाता है क्योंकि मैं खातून हूँ। तो वो जो तफरीक है खातून और मर्द की, वो अमेरिका में भी पाई जाती है।
जी हाँ, एक खातून को सदर के लिए नामजद किया गया है। ये वही खातून हैं जो एक जमाने में खातून अव्वल भी रह चुकी हैं, और उनके
हिस्ट्री ऐसे बनेगी खालिद साहब कि अब खातून अव्वल के बजाय मर्द अव्वल होंगे और वो एक साबित सदर
है। और उनका खिताब भी कल बहुत अच्छा, कल परसों था बल्कि उनका एक खिताब तो
जी।
और बहुत उम्दा खिताब था, और उसमें उन्होंने मुसलमानों को भी मुखातिब किया था।
जी, उस पर थोड़ा सा वैसे यहाँ एक नाराजगी पाई जाती है डेमोक्रेटिक हलकों में, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को मुखातिब करके उनके बारे में बात की। मेरी कल चंद मुसलमानों से रात को बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि हम तुम्हें तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तुम ये करोगे, ये करोगे या ये करोगे। उनका कहना ये था कि हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, हम ट्रेवल करने के लिए तो नहीं आए हुए अमेरिका में कि हम वेकेशंस गुजारेंगे और चले जाएंगे, हम तो अमरीकी हैं, हमारे पास तो और कोई चॉइस नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल क्लिंटन ने क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, ना ही इस बारे में डेमोक्रेट्स के हलकों ने कोई ऐसी बात की है। लेकिन मेरा ख्याल है ओबामा ने कल की तकरीर में उसका मदावा करने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने तमाम अमरीकियों की बात की और उसमें मुसलमानों का जिक्र किया, उसमें हिजाब का जिक्र किया कि ये एक नॉर्मल चीज है, मुसलमानों की जिंदगी का हिस्सा है, और इससे अमरीकियों को या गैर मुस्लिमों को जो अमेरिका में बसते हैं या दुनिया भर में कहीं भी बसते हैं, उनको हिजाब से डरना नहीं चाहिए और हिजाब को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी, और ये बड़ा एक एक मजहबी आजादी के खिलाफ ये इकदाम समझा जाता है। कोई भी शख्स जिसके मजहबी तकाजे अगर वो अपने पूरे कर रहा है, तो उसको हर किस्म की आजादी हासिल होनी चाहिए।
जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही पार्टियों में ये बहस चल रही है, और जहाँ दूसरे उमूर पर बहस हो रही है, वहाँ मुसलमानों के बारे में भी कुछ ना कुछ कलिमात कहे जाते हैं। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज बहुत से इस्तेमाल किए हैं, जाहिर है इसीलिए फिर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में भी इस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है। तो ये तो बहुत अहम इजलास है आज का, और जैसा कि आपने कहा कि हिलरी क्लिंटन खिताब करने वाली हैं, तो यकीनन हम उनके खिताब के मुंतजर हैं, और उसके बारे में भी हम आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आतिफ, तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। ये थे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे जो फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं, जहां डेमोक्रेटिक कन्वेंशन हो रहा है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबरों की तरफ। तो पाकिस्तान से जो हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, उनमें सबसे पहले इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान तुर्की की इस तशवीश से आगाह है कि पाकिस्तान में कायम तुर्की के मदारिस तुर्की की सालमियत के लिए खतरा हैं।
صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کا الزام ترک حکام کی طرف سے امریکہ میں مقیم ترک نژاد مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر عائد کیا گیا تھا، تاہم فتح اللہ گولن کی طرف سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی گئی تھی۔ پاکستان میں تعینات ترک سفیر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان فتح اللہ گولن کے اداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان میں فتح اللہ گولن کی تنظیم کے تحت پاک ترک انٹرنیشنل اسکول اور کالجوں کا ایک نیٹ ورک لگ بھگ دو دہائیوں سے قائم ہے، جہاں نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں بلکہ پاکستانی اساتذہ اور عملہ بھی بڑی تعداد میں ان اداروں سے منسلک ہے۔ تعلیمی اداروں کے علاوہ گولن کی تنظیم کے تحت رومی فورم کے ادارے بھی قائم ہیں، جن کے ذریعے پاکستان اور ترکی میں ثقافتی و علمی موضوعات پر مکالموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ترکی کی حکومت کی طرف سے پاکستان میں فتح اللہ گولن کے زیر اثر چلنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے بعد پاک ترک سکولوں اور کالجوں کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، تاہم جمعرات کو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ترکی پاکستان کا ایک قریبی دوست ملک ہے اور اس کے تحفظات سے اسلام آباد آگاہ ہے۔
We are aware of what their concerns are. We are in contact with both the governments are in contact with each other and we are looking into a number of options. One of the option for this address this this situation is that Turkey might suggest some entity who will administer the school affairs.
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ دونوں ملک اس بارے میں رابطے میں ہیں اور اس معاملے کے حل کے لیے مختلف ممکنہ طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی کوئی ایسا ادارہ تجویز کرے جو ترک سکولوں کے منتظم کے طور پر کام کرے۔
Keeping in view the kind of relationship we have, we definitely would extend all necessary cooperation while we are also mindful of the presence of thousands of students. So we are looking into the solution that fully addresses Turkey's concerns and also
وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ترکی سے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ہر طرح کا ضروری تعاون فراہم کرے گا اور ان کے بقول ایسے طریقہ کار پر غور کیا جا رہا ہے جس سے ترکی کے تحفظات بھی دور ہوں اور ان اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں اور بغاوت کی حالیہ کوشش کی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کی طرف سے فوری طور پر شدید مذمت کی گئی تھی۔ دوسری جانب ترکی میں بغاوت کی کوشش ناکام بنائے جانے کے بعد صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کی طرف سے بغاوت میں کردار کے شعبے میں ہزاروں افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں فوج کے اعلی افسران سمیت پولیس کے اہلکار، ماہرین تعلیم اور صحافی بھی شامل ہیں۔ اگرچہ بغاوت کی کوشش کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت سے عالمی سطح پر یکجہتی کا اظہار کیا گیا، لیکن بین الاقوامی برادری کی طرف سے ترکی سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں جاری کاروائیوں کے دوران انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اگلے ہفتے پاکستان میں سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بدھ کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں بھارتی وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان خاصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ نئی دہلی سے یہ ہے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور پاکستان کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے بدھ کے روز اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اجلاس 3 اور 4 اگست کو منعقد ہونے والا ہے۔ پہلا اجلاس 2006 میں ڈھاکہ میں اور دوسرا 2007 میں نئی دہلی میں ہوا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق راج ناتھ سنگھ اجلاس کے دوران سرحد پار کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق اجلاس کے موقع پر رکن ملکوں کے مابین دو طرفہ بات چیت نہیں ہوگی، لیکن اگر بات چیت ہوئی تو یقینی طور پر دونوں ملک اپنی اپنی تشویشات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے۔ راج ناتھ سنگھ کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب بھارتی کشمیر میں بھارت مخالف احتجاج اور احتجاجیوں اور سیکورٹی فورسز میں تصادم کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हलाकत के बाद वादी की सूरत हाल खराब हुई है और तसादुम में अब तक तकरीबन 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। राजनाथ सिंह ने गुज़श्ता दिनों कश्मीर के दौरे के मौके पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज में पाकिस्तान का हाथ है, जबकि पाकिस्तान ने बुरहान वानी को शहीद करार देकर उसे खराज अकीदत पेश किया। उसने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवामी एहतजाज पर काबू पाने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और कश्मीरी अवाम के हकूक की पामाली कर रहा है। पाक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाए जाने वाले यौम सियाह के मौके पर कहा कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान बनेगा और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने कहा कि नवाज शरीफ का ये ख्वाब क़यामत तक शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा। हफ्त रोजा चौथी दुनिया के एडिटर और सीनियर तजियाकार संतोष भारती ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय मुजाकरात के जरिए मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों की क्यादत दानिशमंदी से काम लेगी। फनावाच.com के एडिटर और तजियाकार एजू आसिफ ने एहतजाजियों पर पैलेट गनों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर इजहार तशवीश किया और कहा कि कश्मीर के हालात जितने जल्द मामूल पर आ जाएं दोनों मुल्कों के लिए उतना ही अच्छा है। उन्होंने भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय मसले को हल करने पर जोर दिया। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सदर बराक ओबामा ने फिलाडेल्फिया में जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कौमी कन्वेंशन के तीसरे रोज खिताब में पार्टी की नामजद सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के लिए बहुत जानदार हिमायत का इरादा किया। सदर और दीगर चोटी के डेमोक्रेट मुकर्ररीन ने रिपब्लिकन्स के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद भी की है। इससे इशारा मिल रहा है और आम इंतखाबात की मुहिम मुमकिन तौर पर बहुत कड़ी और मनफी होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए जिम मेलोन की रिपोर्ट के साथ असद हसन।
सदर बाराक ओबामा एक बार फिर डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मरकजी निगाह थे। सदर ओबामा हिलरी क्लिंटन की हिमायत में तकरीर के लिए स्टेज पर आए, जो कभी उनकी सियासी हरीफ थीं, लेकिन फिर वो सदर बाराक ओबामा की व्हाइट हाउस में कामयाबी के लिए दुआगो रहीं। सदर ओबामा ने अपनी तकरीर में पहले रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक अपने ख्याल का इजहार किया। सदर ओबामा के बकौल वो नफरत बेच रही हैं, वो खौफ की पेशकश कर रही हैं, वो इस दाव पर हैं कि अगर वो लोगों को ज्यादा डरा देंगे तो उन्हें इंतखाबात में कामयाबी के लिए वाफिर वोट मिल जाएंगे, मगर दूसरी बाजी ये है कि वो हार जाएंगे और उनके हारने की वजह ये होगी कि वो अमरीका के अवाम को बहुत छोटी चीज बेच रही हैं। हिलरी क्लिंटन के लिए राह हमवार करते हुए सदर बाराक ओबामा ने कहा कि सदर बनने के लिए और मुल्क को यकजा करने के लिए उनसे बेहतर तैयारी कभी किसी सदर की नहीं रही।
This year in this election, I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear.
वो कह रहे हैं कि इस साल इन इंतखाबात में मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे साथ शामिल हो जाइए, खौफ और डर को मुस्तरद करने में और इस चीज को उजागर करने में जो हमारे अंदर बेहतरीन हो, और हिलरी क्लिंटन को रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की आइंदा सदर मुंतखब करने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम दुनिया की अजीम कौम रहने पर यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन सदर ओबामा के खिताब के अख्तिताम पर स्टेज पर उनके साथ नमोदार हुईं। इस मौके पर डेलीगेट्स और कन्वेंशन के दीगर शुरका का जोश खरोश दीदनी था। डेमोक्रेट्स ने नायब सदर जो बाइडन को भी जज्बाती अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। जो बाइडन ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया।
A man who seeks to sow division in America for his own gain and disorder around the world.
जो बाइडन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जो जाती मफादात के लिए अमेरिका के अंदर तकसीम के बीज बोना चाहते हैं और दुनिया में इंतशार लाना चाहते हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो अकड़ और तुंदी को ताकत समझ रहे हैं। हम अमरीकी होने की हैसियत से ऐसा नहीं होने देंगे। कबल अज़ीम बुध को डेमोक्रेट्स ने नायब सदर के ओहदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टिम केन को हिलरी क्लिंटन के रनिंग मेट के तौर पर नामजद किया। टिम केन ने इंदिया दिया कि वो आइंदा सख्त मुहिम के लिए तैयार।
Our nation, it is just too great
ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار ٹم کین کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم اتنی عظیم ہے کہ وہ خود کو خود سنائی پر معمور ایک رکنی تباہ کن عملے کے ہاتھ میں نہیں جانے دے گی جو خالی خولی وعدے کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بدھ کے روز اپنی صدارتی مہم میں مصروف رہے، جس میں انہوں نے مس کلنٹن کو کروکڈ ہلری کہہ کر مخاطب کیا اور ان پر نئے حملے کیے، لیکن انہوں نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے روس سے کہا کہ وہ ہلری کلنٹن کے اس دور کی ای میلز تلاش کرے جب وہ وزیر خارجہ تھیں۔
روسیا، اف یو لسننگ، آئی ہوپ یو آر ایبل ٹو فائنڈ دی 30,000 ای میلز دیٹ آر مسنگ۔
ڈونلڈ ٹرمپ اے بی سی نیوز ون پر کہہ رہے ہیں کہ روس، اگر تم سن رہے ہو تو سنو، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان 30,000 ای میلز کا پتہ لگاؤ گے جو مل نہیں رہی۔ میرے خیال میں ہمارا میڈیا اس چیز پر آپ کو سراہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ریمارکس پر ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں مقررین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، بشمول سابق وزیر دفاع لیون پینیٹا کے۔ سابق انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نکولس برنز نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی سوچ نہیں ہے، یہ ہمارے مفادات اور ہماری اقدار کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے یہ بات انتہائی غیر دانش مندانہ ہے۔ ڈیموکریٹس کی نظریں اس ہفتے کی اہم پیش رفت پر ہیں جب ہلری کلنٹن آج جمعرات کو کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون امیدوار کی حیثیت سے تاریخی خطاب کریں گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہزارہ برادری کے مظاہرے میں ہونے والے مہلک خودکش بم حملے کے بعد افغان سیکورٹی فورسز نے پاکستان کی سرحد کے قریب مشرقی علاقے میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر دی ہے۔ کابل حملے میں کم از کم 80 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ افغان فوج نے ننگرہار صوبے میں یہ کارروائی شروع کی ہے جہاں گزشتہ سال سے داعش نے اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری کے مطابق صدر اشرف غنی نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا اور اس میں زمینی کارروائی کے علاوہ شدت پسندوں پر فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول اسے آپریشن شفق کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد علاقے سے داعش کے وفاداروں کو پاک کرنا ہے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف افغانستان کی لڑائی میں یہ کارروائی ایک نیا باب قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے قبل یہ فورسز زیادہ تر دفاعی پوزیشن پر ہی رہی ہیں۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن بھی اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ افغانستان کی فوج کو ایک عسکریت پسندوں کے خلاف جارحانہ فورس بنایا جائے گا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کابل حملے سے قبل ہی داعش کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی ہے اور گزشتہ 2 ماہ کے دوران ننگرہار میں شدت پسندوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں داعش سے وابستہ کم از کم 122 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا گیا ہے، لیکن اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان ہزارہ خاندانوں نے جنہوں نے 2 سال پہلے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع ہونے کے بعد افغانستان میں پناہ حاصل کر لی تھی، اپنے گھروں کو واپسی کے لیے پیر کے روز تک رجسٹر کرانا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ہلری کلنٹن نے اپنے ذاتی اور سیاسی مسائل پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے امریکہ کی اہم سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے پہلی خاتون کے طور پر صدارتی نامزدگی جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اگر وہ نومبر میں ہونے والا انتخاب جیت جاتی ہیں تو وہ امریکہ کی خاتون اول سے نیو یارک کے سینیٹر اور پھر وزیر خارجہ کا سفر طے کرنے کے بعد امریکہ کی پہلی خاتون صدر بن جائیں گی۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی سین اور آراش آربسادی نے اپنے رپورٹس میں ہلری کلنٹن اور نائب صدر کے لیے ان کے منتخب کردہ ساتھی سینیٹر ٹم کین کے حالات زندگی پر نظر ڈالی ہے۔ مزید تفصیلات سعدی اسد سے۔
ہلری کلنٹن سن 2008 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی جیتنے کی دوڑ ایک نئے سینیٹر براک اوباما کے مقابلے میں ہار گئی تھیں۔ ہلری کلنٹن کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ شکاگو کے ایک مضافاتی علاقے کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خوشباش ننھی بچی ایک کٹر ریپبلکن والد کی بیٹی کہتی ہے کہ وہ اپنی ڈیموکریٹک والدہ کی وجہ سے سیاست میں داخل ہوئی۔ ڈورتھی روڈم کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔
She was abandoned by her parents at the age of 8. Sent from Chicago to LA to live with grandparents who
ہلری کلنٹن کی ویب سائٹ پر درج ہے کہ 8 سال کی عمر میں ہلری کو ان کے والدین نے خود سے الگ کر کے ان کے دادا دادی کے پاس رہنے کے لیے شکاگو سے لاس اینجلس بھیج دیا، جو اسے رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہلری نے اپنی ٹین ایج میں ایک نو عمر ریپبلکن کے طور پر اپنا سیاسی سفر شروع کیا۔ انہوں نے ویلزلی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سیاست میں مزید متحرک ہو گئیں۔ انہوں نے وہاں 1969 میں خواتین کے اسکول میں اسناد دیے جانے کے موقع پر تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے یل لا اسکول میں داخلہ لیا اور ایک ترقی پسند ڈیموکریٹ بن گئیں، جہاں لائبریری میں ان کی ملاقات ان کے مستقبل کے شوہر بل کلنٹن سے ہوئی۔ ان دونوں کی شادی 1975 میں ہوئی اور وہ کلنٹن کے ساتھ ان کی آبائی ریاست آرکنسا میں چلی گئیں، جہاں ان کے شوہر 1978 میں گورنر منتخب ہو گئے۔ بل کلنٹن کے دور صدارت کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان باب وینر نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ ہلری کلنٹن اپنے شوہر بل کلنٹن یا صدر براک اوباما کے مقابلے میں مسئلے کو سمجھنے اور اس کا حل نکالنے کے معاملے میں زیادہ زیرک ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کی کمی ہے جو ان دونوں میں موجود ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے باب وینر کہتے ہیں،
She knows that she doesn't have the charisma and she does not have the charisma.
وہ جانتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی کرشماتی خوبی یا صلاحیت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ذہانت، سمجھداری اور حکمرانی کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بل کلنٹن کے مونیکا لوئنسکی کے ساتھ جنسی اسکینڈل میں ملوث ہونے کی مسلسل کہانیوں کا نتیجہ امریکی عوامی نمائندگان میں ان کے مواخذے کی شکل میں برآمد ہوا۔ کلنٹن دور کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان باب وینر بتاتے ہیں کہ اسکینڈل کے بعد کے کئی مہینے بہت کٹھن تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کی ناکامی سے نجی طور پر نمٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پورے مشکل دور میں باہم منسلک رہے۔ ان دنوں میں وہیں تھا اور میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ہلری نے اپنا ایک الگ سیاسی کردار شروع کرنے کا راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 2000 میں نیو یارک سے سینیٹر کا الیکشن جیتا اور پھر 2006 میں اس عوامی عہدے کے لیے دوبارہ منتخب ہوئیں، اور پھر 2008 میں صدر براک اوباما نے انہیں وزیر خارجہ بنا دیا۔ اپنی وزارت خارجہ کی مدت میں انہوں نے 112 ملکوں کے دورے کیے، اور اپنی اس حیثیت کو خواتین کے حقوق اور سفارتکاری کی قوت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا، جسے نرم طاقت کا نام دیا گیا۔ اس ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن کے موقع پر خاتون اول مشیل اوباما نے ہلری کلنٹن کے ریکارڈ اور کردار کو سراہتے ہوئے کہا،
There were plenty of moments when Hillary could have decided that this work was too hard.
ایسے بہت سے لمحات تھے جب ہلری یہ فیصلہ کر سکتی تھیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ کہ عوامی خدمت کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور یہ کہ وہ اپنے بارے میں کی جانے والی اس قسم کی گفتگو سے تنگ آ چکی تھیں، جس میں نہ صرف اس چیز کو موضوع بنایا جاتا تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہیں یا کیسے بولتی ہیں، یا حتیٰ کہ یہ تک کہ وہ کیسے ہنستی ہیں۔ لیکن میں ہلری کی جس چیز کی سب سے زیادہ تعریف کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کبھی دباؤ میں نہیں آتی، وہ باہر نکلنے کا کبھی آسان راستہ نہیں ڈھونڈتی، اور یہ کہ ہلری کلنٹن نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز سے ہار نہیں مانی۔ اور اب ہلری کلنٹن ایک نامور کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف صدارتی انتخاب لڑتے ہوئے خود کو اپنی زندگی کی سیاسی جنگ میں نبرد آزما پا رہی ہیں، جو کلنٹن کی طرح عالمی شہرت یافتہ لیکن یکقطبی شخصیت ہیں۔ رائیاما کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ہلری کی زندگی کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ وہ 8 نومبر کو ہونے والے انتخاب کے دن تک اتنا سخت مقابلہ کریں گی جتنا کہ وہ کر سکتی ہیں۔ ہلری نے اپنے نائب صدر کے طور پر ٹم کین کو چنا ہے، وہ ہسپانوی زبان بھی بولتے ہیں، وہ کیتھولک کی تبلیغ سے منسلک رہے ہیں، اور انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے۔ امریکہ کے مغربی وسطی علاقے سے تعلق رکھنے والے کین نے ہارورڈ سے قانون پڑھنے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف میزوری سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ ایک کیتھولک ہیں اور انہوں نے ہنڈوراس میں تبلیغ کی خاطر 1 سال تک اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑی تھی، اور وہاں اس دوران انہوں نے ہسپانوی زبان سیکھی۔ کین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو غربت وسطی امریکہ میں دیکھی تھی اس نے انہیں لوگوں کی خدمت کی جانب راغب کیا۔ اس کام کے سلسلے میں انہیں ایک خاتون این کے قریب آنے کا موقع ملا جو بعد میں ان کی شریک حیات بنی. اس بارے میں وہ کہتے ہیں,
These are tough times for many in our country, but we're tough people, and that's something else I learned from my folks.
ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے مشکل وقت ہیں, لیکن ہم سخت جان لوگ ہیں, اور میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, لیکن سخت جان لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں. ہارمونیم بجانے کا شوق رکھنے والے سینیٹر کین کو توقع ہے کہ وہ نومبر میں وائٹ ہاؤس حاصل کرنے میں اپنے انتخابی ساتھی ہلری کلنٹن کی مدد کے لیے سخت مہم چلا کر ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اور منحرفین کو جیت سکتے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث پاکستانی شہری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے سلسلے میں انڈونیشیا نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پھانسی کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
انڈونیشیا کی حکومت نے منشیات رکھنے کے جرم میں سزائے موت پانے والے پاکستانی قیدی ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد روکنے سے متعلق اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے. یورپی یونین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے انڈونیشیا سے پاکستانی شہری سمیت دیگر ممالک کے 14 قیدیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیلیں کی گئی تھیں, تاہم انہیں مسترد کر دیا گیا. ان افراد کی سزاؤں پر جمعے کی صبح عمل درآمد کیا جانا ہے. پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے حالیہ ہفتوں میں سفارتی سطح پر بھرپور کوششیں کی گئیں, لیکن تاحال وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی ہیں. 52 سالہ ذوالفقار علی گزشتہ 12 سالوں سے انڈونیشیا میں قید ہیں. 2004 میں ان سے 300 گرام ہیروئن برآمد ہوئی تھی, تاہم ذوالفقار علی ان الزامات سے مسلسل انکار کرتے آئے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو کہا کہ انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر نے اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھایا اور یہ کوششیں ختم نہیں کی جائیں گی.
Rest assured that we have made every effort at every level. We are making continuous effort and we are not going to give up until the last moment.
نفیس زکریا نے کہا کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے ہر سطح پر کوشش کی ہے اور وہ یہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ آخری لمحے تک اپنی کوشش جاری رکھیں گے. انڈونیشیا کے حکام کی طرف سے سزائے موت کے ان قیدیوں کے اہل خانہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی طرف سے جہاں ذوالفقار علی کی سزا پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی, وہیں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف گواہی دینے والے شخص نے اپنا بیان بدل دیا تھا. جسٹس پروجیکٹ پاکستان کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ ذوالفقار علی کو وکیل کی سہولت بھی حاصل نہیں تھی. وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پنجاب میں پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ اس سال صوبے سے 767 بچے اغوا کیے گئے ہیں. اغوا کی ان بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے جمعرات کو سماعت کی ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے پنجاب میں بچوں کے اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر از خود نوٹس لیا تھا, جس کی جمعرات کے دن سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس میاں ثاقب نثار اور جسٹس اقبال حمید الرحمان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. پنجاب پولیس کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل عارف نواز نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 6 برسوں میں صوبے میں 6793 بچے اغوا ہوئے, جن میں سے 6654 بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا, جبکہ 139 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس سال 767 بچے گھروں سے غائب ہوئے, جن میں سے 715 کو بازیاب کرایا گیا ہے, جبکہ 52 تاحال لاپتہ ہیں اور پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے. عدالت نے سماعت کے دوران کہا کہ بچوں کے اغوا کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے اور اس کی تہ تک جائیں گے, اور بچوں کے والدین کو بھی ان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے گا. عدالت نے کارروائی 3 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے بچوں کے والدین آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم جاری کیا. دری اسنا پنجاب کے وزیر اعلی نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ لاپتہ بچوں کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں, اور نہ صرف بچوں کو بازیاب کرایا جائے بلکہ ان بچوں کو اغوا کرنے والوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پنجاب میں بچوں کے تحفظ کے ادارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ صبا صادق کا کہنا تھا کہ ان کا بیورو بچوں کی گمشدگی اور اغوا کے مسئلے سے غافل نہیں ہے۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب میں اس وقت 147 بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی ان نون ہیں، ان کی پرنٹ ایج ان نون ہے۔ پولیس کے ساتھ ہماری ڈیٹا شیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جو مدرسوں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جو دادا دربار سلام کرنے کے بہانے یا لاری اڈا پہ کسی ناراضگی کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق ریسکیو کر رہی ہے۔
اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی گمشدگی اور اغوا کے واقعات کی وجوہ پر بات کرتے ہوئے معروف ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
تو جہاں تک بچوں کی نفسیات کا تعلق ہے تو آج کل جو ہمارے گھروں میں جو ناشکرا پن پھیلا ہوا ہے نا سر، اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ چکی ہیں، اور بچے جو ہے نا ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے وہ باہر جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا، جب گھر میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی باہر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ کا کہنا تھا،
یہ جو کچھ اور چیزیں بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ کچھ نشے جو ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ینگ ایج میں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی گیدرنگز میں بھی بیٹھنے شروع کر دیتے ہیں بچے، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں یہ کرتے ہوئے، تو ایسے بچے جو ہیں وہ جب ان کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور گھروں سے جو باہر چلے جاتے ہیں۔
ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ نے کہا کہ جن خاندانوں میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے بھی بچوں کے گھر سے بھاگنے کے واقعات کی اطلاعات عام ہیں۔ اغوا یا گم ہونے والے بچوں کی عمریں 6 سے 15 برس تک بتائی گئی ہیں اور زیادہ تر وارداتیں لاری اڈے، پارکس اور ریلوے اسٹیشن پر ہوتی ہیں۔ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 2011 میں سب سے زیادہ 1272 بچے اغوا ہوئے، جن میں سے 1264 کو پولیس نے بازیاب کروا لیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
شام کے شہر مامبچ میں امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی فضائی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے دعووں کو حکام نے مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے اس کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پینٹیگون میں موجود صحافیوں کو بغداد سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے فوج کے ترجمان کرنل کرس نے بتایا کہ ابتدائی جائزے کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اطلاعات اس حد تک مصدقہ ہیں کہ ان کی تحقیقات شروع کی جائیں۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ 19 جولائی کو مامبچ میں اتحادیوں کی فضائی کارروائی میں شہری بھی مارے گئے ہیں اور ان کی تعداد 10 سے لے کر درجن تک تھی۔ کرنل کرسک نے کا کہنا تھا کہ باقاعدہ تحقیقات میں متاثرہ خاندانوں کے ارکان اور ان عینی شاہدین سے گفتگو کی جائے گی جنہوں نے انسانی حقوق کے گروپس کو معلومات دی، اور پھر ان موازنہ اتحادیوں کے پاس موجود اس معلومات سے کیا جائے گا جو حملے کے وقت انہیں حاصل ہوئیں۔ داعش کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کے مطابق سیرین عرب اتحاد نے شدت پسندوں کی عمارتوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی مدد کی درخواست کی تھی۔ کارروائی کے بعد اتحاد کو یہ اطلاعات ملی کہ اس علاقے میں شہری بھی موجود تھے۔ فوج 23 جولائی کو مامبچ کے مشرق میں ہونے والی ایک اور فضائی کارروائی میں شہری ہلاکتوں کی اطلاعات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے جمعرات کو ایک بیان میں ان باغیوں کے لیے عام معافی کی پیشکش کی ہے جو آئندہ 3 روز میں حکام کے سامنے اپنے ہتھیار رکھ دیں گے۔ صدر بشار الاسد اور روس کے وزیر دفاع سرگئی شائگو کی طرف سے ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ حلب میں محصور لوگوں کے لیے 4 راستے کھولے جائیں گے، جن میں سے 3 عام شہریوں اور ان باغیوں کے لیے ہوں گے جو ہتھیار رکھنے پر آمادہ ہیں، جبکہ 4th راستہ ان باغیوں کے لیے ہوگا جو اپنے اسلحے سمیت شہر سے جانا چاہتے ہیں۔ فرانس میں پولیس نے باقاعدہ طور پر اس دوسرے شخص کی نشاندہی کی ہے جو اس ہفتے گرجا گھر پر وحشیانہ حملے میں ملوث تھا جس میں پادری ہلاک ہو گئے تھے۔ 19 سالہ شخص عبد المالک پیتیجان مشرقی فرانس میں پیدا ہوا اور عہدیداروں کو اس وقت اس کا علم ہوا جب وہ شام جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کی شناخت اس کی ماں کی طرف سے ڈی این اے فراہم کرنے کے بعد کی۔ عبد المالک اور عادل کرمے، جس کی عمر بھی 19 سال ہے، شمالی فرانس کے چرچ میں داخل ہوئے، 5 افراد کو یرغمال بنا لیا اور پادری کے گلے پر چھری چلا دی۔ دونوں حملہ آوروں کو پولیس نے فائرنگ کر کے مار ڈالا۔ ایک یرغمالی شخص کی حالت نازک ہے۔ ترکی کی سپریم فوجی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس اس کے بعد ہو رہا ہے جب 2400 فوجی اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ فوجی لیڈروں کو اب یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ 149 جنرلز اور ایڈمرلز کے متبادل تلاش کریں۔ 358 ارکان کے دستے میں یہ نصف تعداد ہے جن پر 15 جولائی کی ناکام بغاوت میں شامل ہونے کا شبہ ہے۔ جمعرات کی صبح ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم بن علی یلدرم اور ترک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے کمانڈر شریک ہوئے۔ ترک حکومت نے 131 ٹیلیویژن چینلز، اخباروں اور میڈیا ذرائع کو بند کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اجلاس سے ذرا پہلے دو اعلی ترین جنرلز نے استعفے دے دیے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی مخالف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی نجی ای میل سرور کو ہیک کرے اور ان ہزاروں ای میلز کا پتہ لگائے جو انہوں نے تفتیش کے دوران امریکی عہدیداروں کے حوالے نہیں کی تھیں۔ ان ای میلز کا تعلق اس دور سے ہے جب وہ ملک کی وزیر خارجہ تھیں۔ اس بارے میں امینڈا اسکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
یہ ای میلیں ایف بی آئی کی ایک تفتیش کا حصہ تھیں، تاہم تفتیشی ادارے نے ہلری کلنٹن کو تمام الزامات سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سخت لاپرواہی سے کام لیا۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا،
رشیا اف یو لسننگ آئی ہوپ یو آر ایبل ٹو فائنڈ دی 30,000 ای میلز۔
روس، اگر آپ سن رہے ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ لاپتہ 3,000 ای میلوں کو تلاش کر لوگے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پریس سے آپ کو اس سلسلے میں زبردست پذیرائی حاصل ہوگی۔ ٹرمپ نے یہ بیان بدھ کے روز ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کے دوران دیا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا،
If it is Russia, nobody even knows, it's probably China, or it could be somebody sitting in his bed.
کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ روس کی حرکت تھی یا یہ حرکت چین نے کی یا اپنے بستر پر بیٹھے کسی شخص نے، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ حرکت روس نے کی تھی یا چین نے کی تھی یا کسی بھی بڑے ملک نے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا غیر اہم اور کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ روس کے ہیکروں نے ڈیموکریٹک قومی کمیٹی کے صدر دفتر کے کمپیوٹروں سے غیر قانونی رسائی حاصل کرتے ہوئے ای میلیں چوری کی اور پھر انہیں پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاری کیا۔ ان ای میلوں میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کے اہلکاروں نے غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہلری کلنٹن کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے کے لیے ان کے مد مقابل ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز پر فوقیت دی۔
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلیڈلفیا میں ہونے والے ڈیموکریٹک کنونشن میں ہلری کلنٹن کے بہت سے حامی حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی امریکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود ہے۔ ہمارے ساتھی محمد عاطف نے ہلری کلنٹن کی مہم کی ایک سرگرم کارکن نائلہ عالم سے اس گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
بہت سی مصروفیات یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے۔ شام میں تو بہت گہما گہمی ہوتی ہی ہے، لیکن یہاں کی صبحیں بھی بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، اور یہاں کا کنونشن سینٹر بہت سے ڈیموکریٹس کو ہوسٹ کر رہا ہے، ان کی میٹنگز کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ ملک بھر سے جو ڈیموکریٹس یہاں آئے ہوئے ہیں وہ مختلف کاکسز میں حصہ لے رہے ہیں، مختلف میٹنگز میں حصہ لے رہے ہیں، اور ابھی میں بات کرنے والا ہوں ورجینیا سے آئی ہوئی، اتفاق سے یہ بھی خاتون ہے، نائلہ عالم، جو کہ ورجینیا کے گورنر ٹیری مکلف کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی شامل ہیں اور ہلری کی بڑی پرجوش سپورٹر ہیں۔ تو نائلہ صاحبہ، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کیوں ہلری کو سپورٹ کر رہی ہیں؟
میرا مین ریزن ہلری کو سپورٹ کرنے کا ہے کہ جب وہ ہلری پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو شی از گوئنگ ٹو بی گڈ فار دا پاکستانیز، فار دا مسلمز اینڈ فار امیگرنٹ کمیونٹی۔ تو ان کا ایز اے پریزیڈنٹ آنا بہت ضروری ہے آج کل جو بھی حالات چل رہے ہیں ورلڈ میں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، دے آر پیسفل، اور اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔
وہ تو ہے، وہ امیگرنٹس کو اور مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن امریکہ کا صدر بننے کے لیے اور بھی بہت سی خوبیاں ریکوائرڈ ہیں نا۔
میں یہ کہوں گی کیونکہ وہ امیگرنٹس کی پالیسیز کو زیادہ آگے لے کے چلیں گی، تو ہمیں یہ، کیونکہ یہ ایک امیگرنٹ کنٹری ہے اور پورے دنیا سے یہاں امیگرنٹس آتے ہیں، آل دا ڈیولپنگ کنٹری سے یہاں امیگرنٹس آتے ہیں، لائک صومالیہ، افغانستان، ایران، عراق، تو اگر وہ سٹاپ ہو جائیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ یہاں آ سکیں اور اپنا امریکن ڈریم لیو کر سکیں. تو میرے لیے تو بیسٹ یہ چیز ہے کہ وہ امیگرینٹ کو سپورٹ کریں گے اور وار میں بالکل نہیں جائیں گے, بیکاز شی ڈونٹ لائک ٹو ہیو وار.
دیکھیے وارز تو اگر ہم وارز کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہلری کلنٹن کے ادوار میں امریکہ نے باقاعدہ وارز تو شروع نہیں کی, لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں ان گروپس کو سپورٹ کیا جو اپنی حکومتوں کے خلاف ایک قسم کی جنگ کر رہے تھے. اور سیریا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے جہاں ریبلز کو سپورٹ کی گئی, لیبیا کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جہاں ریبلز کو سپورٹ کیا گیا, اور اب دیکھیے وہاں کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں.
اس کا جواب میں یہ دوں گی کہ جب ہلری کلنٹن پریزیڈنٹ بن جائیں گی تو ہم اب ہماری وائس ہوگی, ہم ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں, ہم کانگریس تک اور سینیٹرز کو یہ بات پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پریزیڈنٹ ہی نہیں ہوں گے تو ہم دوسری پارٹی کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ایٹ لیسٹ ہمارا لنک ہوگا اور ہمارے اپنے ویوز ہم ان تک لے کے جائیں گے. اینڈ آئی ایم ویری ویری ایکچولی ہوپ فل کہ شی از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ پریزیڈنٹ فار اس اینڈ فار دی ہول ورلڈ.
ان کے وائس پریزیڈنٹ نامنی کا تعلق بھی ورجینیا سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پر ورجینیا میں بسنے والی امیگرنٹ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ کیسا ثابت ہوگا؟
میں ایک اور گڈ نیوز شیئر کروں گی کہ میں سینیٹر ٹم کین کو فار دا لاسٹ 10 ایئرس سے جانتی ہوں, بلکہ جب سے میں یو ایس اے ہوں جب سے میں ان کو جانتی ہوں اور میں ان کو جب سے سپورٹ کر رہی ہوں. وہ جب گورنر بن رہے تھے تو میں نے ان کو سپورٹ کیا, جب وہ سینیٹر بنے تو میں نے ان کو سپورٹ کیا, اور میری ان سے کافی اچھی مطلب فرینڈشپ بھی ہے. اور وہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھے ہیں, اور اگین میں یہ بولوں گی کہ وہ ہر مسجد میں جاتے رہیں, اور وہ بھی پیسفل انوائرمنٹ چاہتے ہیں جہاں مسلمان اپنا آرام سے رہیں اور مطلب گرو اپ کریں ود دیئر فیملیز اینڈ ود دیئر بزنسز, اینڈ ہی از اے ویری نائس پرسن.
تو یہ انٹرویو تھا نائلہ عالم کا جو ڈیموکریٹک کنونشن میں شریک تھیں اور محمد عاطف ان سے گفتگو کر رہے تھے. پولینڈ میں جمعرات کے روز ایک عبادت کے دوران رومن کیتھولک کلیسا کے سربراہ پوپ فرانسس ٹھوکر لگنے سے گر گئے مگر پھر سنبھل گئے. پوپ فرانسس بلیک میڈونا خانقاہ پر سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جب ٹھوکر لگنے سے وہ گر گئے. موقع پر موجود سیکیورٹی کے عملے اور بشپ حضرات نے فوری طور پر بڑھ کر اٹھنے میں ان کی مدد کی. 79 سالہ پوپ فوری طور پر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے اور جاسنہ گورا خانقاہ کو عبادت کے دوران برکت دی. پوپ فرانسس مشرقی یورپ کے اپنے پہلے دورے پر ہیں جہاں وہ پولینڈ میں ورلڈ یوتھ ڈے میں شرکت کے لیے 5 دن تک قیام کریں گے. پوری دنیا سے آئے نوجوان مسیحی کیتھولک اس اجتماع کے لیے یہاں پہنچے ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سیلسٹس کا ہوک کی ایک رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی.
بدھ کے روز پولینڈ آمد کے بعد پوپ فرانسس نے ملک کے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے علاوہ صحافیوں سے بھی ملاقات کی. انہوں نے کراکوو بشپ پیلس کی کھڑکی سے زائرین کو خوش آمدید کہا جو وہاں نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر موجود تھے. یہ ایک کیتھولک چرچ تقریب ہے جس کا مقصد عقیدے کو زندہ کرنا ہے. اس کا آغاز پوپ جان پال دوئم نے کیا تھا. کراکوو کے تاریخی ویول کیسل میں اپنے خطاب میں پوپ نے پولینڈ کے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی زبردستی اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا.
Occorre individuare le cause dell'emigrazione dalla Polonia, facilitando quanti vogliono.
پوپ کہہ رہے ہیں کہ پولینڈ سے نقل مکانی کرنے کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وطن واپس آنے کے خواہش مند لوگوں کی مدد کرنی ہوگی. ہمیں جنگ اور بھوک سے بچ کر بھاگنے والوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے اپنے جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس سخگیر کیتھولک ملک میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ مسلمان پناہ گزین اس ملک کی سیکیورٹی اور مسیحی روایات کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. پولینڈ کا پادری فرقہ اعتدال پسند حکومت کے ساتھ سختی سے جڑا ہوا ہے, اور کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق پوپ کی فلسفی پولینڈ کے پوپ جان پال سے بہت زیادہ آزاد خیال ہے. بدھ کے روز پوپ فرانسس سے ملاقات سے قبل پولینڈ کے بشپ کا کہنا تھا کہ وہ ان کی تعلیمات کو بغور سنیں گے. کچھ پادریوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں دیکھتے. میرا نہیں خیال کہ پوپ فرانسس اور پوپ جان پال دوئم کے درمیان کوئی بڑا فرق ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ فراخ دلی سے لوگوں سے ملتے ہیں, یہ اولین خاصیت ہے. بدھ کے روز پولینڈ کے لوگ پوپ فرانسس کے دورے پر مسرت کا اظہار کر رہے تھے. 31 سالہ نوجوان Arkadiusz Evanzoko کہتے ہیں
Ja myślę, że nie ma wielkich różnic między papieżem Franciszkiem a papieżem Janem
ہم تہے دل سے پوپ فرانسس کے ساتھ ہیں اور ہم ان تمام زائرین کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پولینڈ آئے ہیں 17 سالہ نوجوان کرینا بوروویش کا کہنا ہے کیا شخص ہے کیا قسمت ہے ہم ان کے ساتھ اکٹھے اجتماع میں شریک ہوں گے پوپ فرانسس اس کیتھولک ملک کا پہلا دورہ کر رہے ہیں یہاں 90% سے زیادہ لوگ کیتھولک عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان میں سے سب عملی کیتھولک نہیں ہیں پوپ اپنا یہ دورہ اتوار کے روز کراکوف کے باہر ایک کھلے میدان میں اجتماع کے بعد ختم کر دیں گے نیلوفر مغل وائس آف امریکہ واشنگٹن
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
آج سے 65 برس قبل 28 جولائی 1951 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پناہ گزینوں سے متعلق عالمی کنونشن منظور کیا تھا اس کنونشن کا شمار انسانی حقوق سے متعلق دور جدید کی اہم ترین دستاویزات میں ہوتا ہے 1951 کے ریفیوجی کنونشن کے نام سے معروف یہ دستاویز ایک کثیر الجہتی میثاق ہے جس میں مہاجرین کی تعریف اور پناہ گزین افراد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں یہ میثاق اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی دستاویز تھی جس میں پناہ گزینوں سے متعلق انتہائی بنیادی معاملات طے کیے گئے اور معاہدے کی توثیق کرنے والے تمام ملکوں کو اپنی حدود میں موجود پناہ گزینوں کی حفاظت کا پابند بنایا گیا میثاق میں پناہ گزینوں کے کئی حقوق بیان کیے گئے ہیں جن کے مطابق انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے ملازمت کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہے جبکہ ان کی میزبان حکومتوں کو پناہ گزینوں کو سفری دستاویزات تک رسائی دینے اور ان کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت کو یقینی بنانے کا پابند کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے ریفیوجی کنونشن میں پناہ گزینوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے میزبان ملک سے متعلق خود پر عائد ہونے والی ذمہ داریاں ادا کریں اور مقامی قوانین اور میزبان ملک کے پناہ دینے سے متعلق قواعد و ضوابط کا احترام کریں میثاق کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی پناہ گزین کو اس کی مرضی کے بغیر کسی ایسے ملک واپس نہیں بھیجا جائے گا جہاں اسے اپنے خلاف انتقامی کارروائی کا خدشہ ہو پناہ گزینوں سے متعلق کسی عالمی میثاق کی ضرورت پہلے پہل 1945 میں سر اٹھانے والے بحران کے بعد محسوس کی گئی تھی جب یورپ کو دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے 4 کروڑ افراد کی آباد کاری کے چیلنج کا سامنا تھا آج اس میثاق کی 65ویں سالگرہ ایک ایسے وقت منائی جا رہی ہے جب دنیا پناہ گزینوں کے ایک اور سیلاب کا سامنا کر رہی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی نوعیت کا سب سے بڑا بحران ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 2 کروڑ سے زائد ایسے افراد موجود ہیں جو میثاق میں بیان کردہ پناہ گزینوں کی تعریف پر پورا اترتے ہیں ہماری مشترکہ انسانی بنیادوں کے مظہر اس میثاق کی 65ویں سالگرہ کا تقاضا ہے کہ ہم اس میثاق کی بنیاد بننے والے تاریخی واقعات کو فراموش نہ کریں اور انہیں دوبارہ نہ دہرانے کے عزم کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں آئیے دنیا بھر میں جہاں بھی پناہ گزین ہیں ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کریں اور جب تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے ان کی ہر جگہ اور ہر وقت مدد کرتے رہیں
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں پتہ ہے www.voanews.com/editorial
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے، جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with the vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے۔ تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے۔ ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.